یہ بی بی سی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، جو اب ریڈیو کے علاوہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ ہمارے فیس بک پیج اور ہماری ویب سائٹ پر آپ ہمارا ٹی وی پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں۔
اتوار 31 مارچ، حالات حاضرہ کے پروگرام سیربین کے ساتھ عبید ملک کا سلام۔ پاکستان میں غیر معمولی حالات میں قائم کی جانے والی فوجی عدالتوں کی مدت آج ختم ہو گئی، کیا موجودہ حکومت ان میں توسیع کرے گی؟ تجزیہ کار،
ایکسٹراڈنری ٹائم ہے اس کے لیے کی جا رہی ہے، یہ تو اسی کی نفی کرتی ہے بات کہ بار بار آپ ایکسٹینڈ کیے جا۔
پاکستانی فلم لال کبوتر میں کس شہر کا عکس ہے؟ فلم کے ہیرو بولے،
کیریکٹر اس فلم میں جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح اس شہر سے افیکٹڈ ہے۔ کراچی بالکل ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے اس پہلے سین سے، بلکہ پکچر کھلنے سے پہلے آپ کو کراچی سنائی دے گا۔
تفصیلاً یہ موضوعات عالمی خبروں کے بعد، خبریں نازیہ گلزار کے ساتھ۔
پاکستان میں 2015 میں نیشنل ایکشن پلان کے تحت قائم کی گئی فوجی عدالتوں کی دوسری 2 سالہ مدت مکمل ہو گئی ہے۔ ان عدالتوں کی مدت میں توسیع کے حوالے سے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری نے بتایا کہ عدالتوں کی مدت میں توسیع حزب اختلاف کی مشاورت سے ہو سکتی ہے۔ افغانستان کے نائب صدر عبدالرشید دوستم پر خود ساختہ جلاوطنی سے واپسی پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ حملے میں وہ محفوظ رہے، تاہم ان کا ایک محافظ ہلاک ہو گیا۔ طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ ترکی میں نئے صدارتی نظام کے نافذ ہونے کے بعد پہلی مرتبہ مقامی حکومتوں کے لیے انتخابات ہو رہے ہیں، جس میں صدر رجب طیب اردوان کی جماعت کو مالیاتی بحران کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حکمران جماعت کے امیدوار بنالی یلدرم نے کہا،
میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کی بڑی تعداد الیکشن میں شرکت کر رہی ہے۔ آج ہم اپنے مقامی نمائندوں کا انتخاب کر رہے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ نتائج استنبول کے حق میں ہوں۔
ادھر یوکرین کے عوام آج نئے ملکی صدر کے انتخاب کے لیے اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ اس الیکشن میں 39 امیدوار حصہ لے رہے ہیں، جن میں موجودہ صدر پیٹرو پوروشینکو بھی شامل ہیں۔ عرب ممالک کے سربراہان کا اجلاس آج تیونس میں ہو رہا ہے، جس میں عرب رہنما مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیل کی خود مختاری تسلیم کرنے کے حالیہ امریکی فیصلے پر غور کریں گے۔ گولان کی پہاڑیاں شام کا وہ علاقہ ہیں جس پر اسرائیل نے 1967 میں قبضہ کر لیا تھا۔ فیس بک کے چیف ایگزیکٹو مارک زکربرگ کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ پر مواد کی نگرانی کرنے میں حکومتوں اور نگران اداروں کو فعال کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبریں آپ نے نازیہ گلزار سے سنی، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان غزہ کی پٹی پر ایک ہفتے تک جاری رہنے والی کشیدگی کے بعد اب 2 مقامات سے سرحد کو کھول دیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل ذرا دیر میں، لیکن پہلے سیربین کا بڑا موضوع۔ پاکستان میں نیشنل ایکشن پلان کے تحت 2015 میں قائم کی جانے والی فوجی عدالتوں کی 2 سالہ آئینی مدت آج دوسری مرتبہ مکمل ہو گئی ہے۔ حکومت فوجی عدالتوں کو مزید توسیع دینے کا ارادہ رکھتی ہے، لیکن حزب مخالف کی جماعتیں فی الحال اس کی مخالفت کر رہی ہیں۔ ماضی میں ان عدالتوں کی مدت میں توسیع کی حمایت کرنے والی ان سیاسی جماعتوں کے اب کیا تحفظات ہیں؟ سنیے اسلام آباد سے فرحت جاوید کی رپورٹ۔
پاکستان میں فوجی عدالتیں پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر حملے کے بعد نیشنل ایکشن پلان کے تحت 2015 میں قائم کی گئی تھیں۔ 2 سال کے بعد مارچ 2017 میں 23ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ان کی مدت میں توسیع کی گئی۔ حکومت نے فوجی عدالتوں کی مدت میں مزید 2 سالہ توسیع کا فیصلہ کیا ہے، اور اس سلسلے میں حزب اختلاف کی جماعتوں کا تعاون حاصل کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے، لیکن اب تک معاملات طے نہیں پا سکے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اس معاملے پر حزب مخالف کی جماعتوں کو اعتماد میں لے گی.
ایک ایکسٹرا آرڈنری سچویشن میں ایک ایکسٹرا آرڈنری میئر جو ہیں وہ لیے گئے تھے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے بہت ڈلیور کیا ہے. اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی ضرورت ہے اور بہت اچھا ہے کہ اس میں ایکسٹینشن ہو, لیکن ظاہر ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر ایک پولیٹیکل کنسنسس نہ ہو جیسا کہ نیشنل ایکشن پلان کے وقت تھا. نیشنل کنسنسس پیدا کرنے کی, قومی اتفاق رائے کرنے کی کوشش جو ہے وہ کریں گے. اگر وہ باقی پارٹیز کے اوپر مانتی ہیں تو ظاہر ہے کہ ملٹری کورٹس میں ایکسٹینشن ہوگی. اگر باقی پارٹیز جو ہیں وہ اس پہ ان کی ریزرویشن ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے ایکسٹینشن نہیں ہو سکتا.
واضح رہے کہ حکومت کو نئی آئینی ترمیم کے لیے ایوان میں دو تہائی اکثریت کی ضرورت ہے. حکومت نے اس سلسلے میں پارلیمانی اور حزب اختلاف کی جماعتوں کا اجلاس 28 مارچ کو طلب کیا تھا, لیکن حزب اختلاف کے بائیکاٹ کے بعد یہ اجلاس منسوخ کرنا پڑا. دوسری جانب حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی تاحال فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع کی مخالفت کر رہی ہے. پیپلز پارٹی کی رہنما نفیسہ شاہ نے بی بی سی سے بات کی.
حکومت نے ابھی رابطہ نہیں کیا, حکومت اگر رابطہ کرے گی اور دلیل دے گی تو پھر پارٹی فورم جو ہے وہ بیٹھے گا, اور اگر بہت ایسی ضرورت یا ایسے معاملے ہوئے تو پھر وی کین ری تھنک. لیکن اس وقت جو اسٹینڈنگ پوزیشن ہے وہ یہی ہے کہ ہم ملٹری کورٹس کی توسیع جو ہے اصولاً اس کے خلاف ہے, اور پارٹی نہیں چاہتی کہ یہ توسیع ہو.
سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے اہم رہنما شاہد خاقان عباسی نے مقامی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کو ایوان کو مطمئن کرنا ہوگا کہ موجودہ حالات میں ان عدالتوں کی ضرورت کیوں ہے.
یہ ایک مخصوص حالات میں اس کی ضرورت تھی, اس کو استعمال کیا گیا, اس کے اثرات اچھے ہوئے. اب یہ کام حکومت کا ہے کہ کانفیڈنس میں لے دونوں ہاؤسز کو کہ کیوں آپ کو ضرورت ہے ان کو ایکسٹینڈ کرنے کی.
قومی اسمبلی میں جمع کرائے گئے اعداد و شمار کے مطابق آپریشن ضرب عصب کے آغاز سے لے کر اب تک وزارت داخلہ نے فوجی عدالتوں کو دہشت گردی کے 700 سے زائد مقدمات ارسال کیے تھے, جن میں سے 478 مقدمات کے فیصلے کیے جا چکے ہیں اور 284 مجرمان کو سزائے موت سنائی گئی ہے. فرحت جاوید, بی بی سی نیوز, اسلام آباد.
پاکستان میں فوجی عدالتوں کے معاملے پر میں نے مزید بات کی قانونی امور کی ماہر ریما عمر سے. ان سے میرا پہلا سوال تھا کہ فوجی عدالتوں کا قیام کس حد تک مؤثر ثابت ہوا.
میرا خیال ہے اونس ان پہ ہے جو کہتے ہیں کہ یہ جو نظام ہے یہ افیکٹو تھا ٹیررزم کم کرنے میں. میرے دو کنسرنز ہیں بنیادی. جو دنیا بھر میں ریسرچ ہوئی ہے وہ یہ دکھاتی ہے کہ جو ڈیتھ پینلٹی ہے وہ ڈیٹرنس نہیں ہوتی کسی بھی جرم کے لیے, اور خاص طور پہ ٹیررزم کے لیے تو بالکل بھی ڈیٹرنس نہیں ہوتی. عراق, افغانستان اور بھی کئی جگہوں پہ اسٹڈیز ہوئی ہیں یو این کی. تو یہ کہنا کہ پاکستان میں کیونکہ کچھ 100 دہشت گردوں کو سزائے موت سنا دی گئی, اس میں سے صرف 56 کی ایگزیکیوشن ہوئی ہے, باقی سب کی پینڈنگ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اکثر جو لوگ کنوکٹ ہوئے ہیں تو یہ جو تاثر یا پرسیپشن ہے کہ لوگ آزاد تھے, دہشت گردی میں ملوث تھے اور اٹیکس پلان کر رہے تھے اور فوجی عدالتوں نے انہیں سڑکوں سے پکڑ کے ڈیٹین کیا اور پھر سزائیں دیں, یہ غلط ہے.
تو کہ آپ کے خیال میں کیا فوجی عدالتوں کی جو مدت ہے اس میں توسیع ہونی چاہیے؟
بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ تو پہلے ہی ایک غلط اقدام تھا, اور غلطی کی پارلیمنٹ نے رینیو کر کے 2 سال بعد, اور اب اگر تیسری بار ان کی مدت جو ہے وہ پھر سے اور اس میں اضافہ کیا جاتا تو یہ جو پورا ایک پوائنٹ تھا کہ یہ ایکسیپشنل میجر ہے, ٹیمپری میجر ہے, آئین سے اتنی فنڈامنٹل ایک جو ڈائیورژن ہے وہ صرف اس لیے ہے کیونکہ ایک بہت ہی ایکسٹراآرڈنری ٹائم ہے اس کے لیے کی جا رہی ہے, یہ تو اسی کی نفی کرتی ہے بات کہ بار بار آپ ایکسٹینڈ کیے جاؤ. جیسے رینجرز کی پاورز کراچی میں ہیں یا اس سے پہلے اینٹی ٹیررزم ایکٹ بھی ایکسیپشنل میجر تھا, یہ بار بار ان کی مدت اگر آپ انکریز کرتے رہتے ہو تو آپ اپنے ہی پوائنٹ کی کہ یہ ایکسٹراآرڈنری میجر ہے اس کی نفی کرتے ہو.
اچھا ریما, ان کورٹس کے مستند ہونے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ فوجی عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف سپریم کورٹ میں کی جانے والی اپیلوں میں بھی اضافہ ہوا ہے.
اب جو ایک ڈفرنس یہ آیا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے پہلی بار جو بہت 70-80 کے قریب کیسز میں انہوں نے انل کر دیں سزائیں اور لوگوں کو کہا جو کانوکٹس تھے ان کو آزاد کر دیا جائے, اور اس پر سپریم کورٹ نے ابھی اس کی اپیل حکومت نے کی ہے سپریم کورٹ میں, اس پہ فیصلہ آنا باقی ہے. تو سپریم کورٹ نے ابھی تک کسی ایک کیس میں بھی انہوں نے سزائیں سسپینڈ کیے ہیں پینڈنگ ریویو, لیکن انہوں نے ختم کسی کیس میں نہیں کی۔
یہ تھیں قانونی امور کی ماہر ریما عمر، جو پاکستان میں فوجی عدالتوں کی افادیت پر بات کر رہی تھیں۔ پاکستان میں آج فوجی عدالتوں نے اپنی مدت ختم ہو جانے کے بعد کام بند کر دیا ہے، کیا موجودہ حکومت کو ان کی مدت میں مزید اضافہ کرنا چاہیے؟ اس پر سنتے ہیں آپ کی رائے۔
فوجی عدالتوں کا قیام جو ہے وہ جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ اس سے دہشت گردی کو کنٹرول کرنے میں پاکستانی گورنمنٹ کو کافی مدد ملی ہے۔
میرے خیال میں وہ جو عدالتوں سے بڑھ کر آج کل جو سول عدالتیں ہیں وہ زیادہ خدمت کر رہی ہے فوج کی، جو بھی فیصلے ہیں انہی کے کہنے پر ہو رہے ہیں۔
جی، میرے خیال میں فوجی عدالتوں کو اب مزید توسیع نہیں دینا چاہیے، کیونکہ پچھلے دو سالوں میں تقریباً فوج کو جو کرنا تھا دہشت گردی کے حوالے سے تقریباً اس نے اپنا کام پورا کر دیا، اور اب پاکستان میں امن بھی آ چکا ہے۔
پچھلی مرتبہ بھی جو عدالتوں کے وقت کا خاتمہ ہوا تھا تو اس وقت بھی حالات اسی وقت خراب ہونا شروع ہو گئے، اور اس مرتبہ بھی شاید اسی طرح دیکھنے میں ملے گا۔
فوجی عدالتیں ایک وقتی نظام ہے جو جس سے پاکستان کا اصل مسئلہ جو کہ عدلیہ کو ٹھیک کرنے کا ہے وہ پس پش چلا جائے گا، اور آئندہ کئی سالوں میں عدلیہ پر کام نہیں ہوگا۔
جو دنیا کے تمام مہذب ممالک میں ہوتا ہے کہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، تو ہماری جو جوڈیشری ہے اس کو بھی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، اور نہ کہ ہمیں کوئی الگ قسم کی نئی عدالتیں، فوجی عدالتیں اور اس طرح کی کوئی عدالتیں بنانے کی ضرورت پڑے۔
فوجی عدالتوں کا ٹائم بڑھانا چاہیے، 5 سال کے لیے نہیں بلکہ 10 سال کے لیے۔
بالکل، اس کو چاہیے کہ اس کے مدت میں اضافہ کرے، بلکہ مدت کیا، اس کو لائف ٹائم میں رکھا جائے، کیونکہ لوگوں کا بہت اعتماد ہے فوجی عدالتوں سے۔
فوجی عدالتیں ہیں تو پھر سپریم کورٹ کو کام بند کرنا چاہیے، سپریم کورٹ کا کیا عمل دخل ہے ملک میں؟
ہماری عدالتیں بالکل مدت بڑھنی چاہیے، کیونکہ ہماری سول عدالتیں کام نہیں کرتے دباؤ کی وجہ سے۔
یہ 4 سالوں میں فوجی عدالتوں نے ایک ہی ظالم کو سزا نہیں دیا ہے، جتنے بھی سزائے دے ہوئے ہیں وہ مظلوم لوگوں کے، تو ہمیں خوشی ہوئی کہ یہ ختم ہو جائے۔
ملٹری ایکٹ میں یہ ترمیم کر دی جائے کہ جہاں فوج پر حملہ ہو تو ملزمان پر ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیا جائے، ورنہ سیاستدان ہمیشہ اس معاملے میں فوج کو بلیک میل کرتے رہیں گے۔
ہم نے پروگرام میں شامل کی آپ کی رائے، جو آپ نے ہمیں بی بی سی اردو کے فیس بک پیج پر میسنجر کے ذریعے بھیجی۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ایک ہفتے سے جاری کشیدگی کے بعد آج اسرائیل نے غزہ کی پٹی پر 2 مقامات سے سرحدی راہداری کھول دی ہے۔ ہزاروں فلسطینی غزہ میں مظاہرے کر رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے مطابق ان مظاہرین کی تعداد 40,000 کے لگ بھگ ہے۔ مظاہروں کے دوران جھڑپوں میں اب تک 4 فلسطینی ہلاک اور درجنوں زخمی ہو چکے ہیں۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے شمشاد آفریدی سے۔
اسرائیلی ڈیفینس فورسز کے مطابق گزشتہ رات اسرائیل پر 5 راکٹ حملوں کے جواب میں انہوں نے غزہ کی پٹی پر حماس کے متعدد چوکیوں کو نشانہ بنایا۔ تاہم دونوں جانب سے زخمیوں یا ہلاکتوں کے بارے میں ابھی تک کوئی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہے۔ آئی ڈی ایف کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز مظاہرین کی جانب سے سرحد پر نصب حفاظتی باڑ پر دھماکہ خیز مواد پھینکا گیا، اور اسرائیلی فوج نے ہنگامہ آرائی کرنے والوں کو منتشر کرنے کے لیے اقدامات کے طور پر گولیاں چلائیں۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان جوناتھن کونریکس نے میڈیا کو بتایا کہ احتجاج پرتشدد تھا۔
مظاہرین اور ہنگامہ آرائی کرنے والوں نے 6 مختلف مقامات پر مظاہرے کیے۔ جو صورتحال ہمیں آج دیکھنے کو ملی وہ دیگر دنوں کے مقابلے میں مختلف تھی۔ حماس نے اورنج ویسٹ میں ملبوس منتظمین تعینات کیے ہیں، اور انہوں نے مؤثر طریقے سے ایک ایسی صورتحال پیدا کی ہے جہاں بہت زیادہ ہنگامہ آرائی کرنے والے تھے، لیکن نمایاں طور پر تشدد کی صورتحال کم نظر آئی۔
دوسری جانب حماس کے ترجمان فازی بروم نے اس بات پر زور دیا کہ غزہ میں موجود مظاہرین نے اپنے حقوق کے لیے احتجاجی مظاہرے کیے۔
ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارا اپنا ایک ملک ہے جس کو فلسطین کہتے ہیں۔ غزہ اور فلسطین کی رہائشی دنیا کے دیگر ممالک کے باشندوں کی طرح عزت اور آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق مانگ رہے ہیں، بغیر کسی محاصرے، جارحیت یا حفاظتی باڑ کے۔
مظاہرے میں شامل باہا ابو شمالہ نامی فلسطینی کہتے ہیں،
ہم غزہ کے مظلوم لوگ ہیں، ہم اپنے بچوں کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں، ہم اس بڑی اذیت کا سامنا کرنے سے نکلنا چاہتے ہیں جو اسرائیل نے 12 سال سے زائد عرصے تک ہمارا محاصرہ کر کے ہم پر مسلط کی ہوئی ہے۔
یہ مظاہرے فلسطینی پناہ گزینوں کے اسرائیل میں واقع اپنے آبائی گھروں میں واپس جانے کے حق میں کیے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایک تفتیش نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ممکن ہے کہ اسرائیلی فوجیوں نے مظاہروں کے دوران جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہو۔
نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ پیش کر رہے تھے شمشاد آفریدی. اور اگر آپ ہمارے پروگرام میں شامل کسی بھی خبر کی تفصیل یا دیگر موضوعات پر خبریں پڑھنا چاہیں تو آپ bbcurdu.com پر آ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ پروگرام سیربین اپنے نصف کو پہنچا. ایک وقفے کے بعد کھیلوں کی خبریں اور پھر بعض دیگر موضوعات بھی.
سیربین سننے یا دیکھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر تشریف لائیے. ہمارا ٹی وی پروگرام پیر سے جمعے تک پاکستان کے وقت کے مطابق شام 7 بجے bbcurdu.com اور bbcurdu کے فیس بک پیج پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے. آپ ہم سے انسٹاگرام پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ہمیں ٹویٹر پر بھی فالو کریں. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @bbcurdu.
خبروں کے ساتھ میں ہوں نازش فیض. پاکستان اور آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان پانچواں ون ڈے میچ ابوظہبی میں جاری ہے, جہاں آسٹریلیا کے 327 رنز کے جواب میں پاکستان کی بیٹنگ جاری ہے. پانچ میچوں کی سیریز میں آسٹریلیا کو 4-0 سے فیصلہ کن برتری حاصل ہے. انڈین پریمیئر لیگ کے آج پہلے میچ میں سن رائزرز حیدرآباد نے رائل چیلنجرز بنگلور کو 118 رنز سے شکست دے دی ہے. ایونٹ کا دوسرا میچ چنائی کنگز اور راجستھان رائلز کے درمیان کھیلا جا رہا ہے. فٹ بال کے ایونٹ انگلش پریمیئر لیگ میں آج دو میچز کھیلے جا رہے ہیں. پہلے میچ میں کارڈیف سٹی کا مقابلہ چیلسی اور دوسرے میچ میں لیورپول ٹاٹنم ہاٹسپر کے مد مقابل آ رہا ہے. لیورپول کی ٹیم نے اگر یہ میچ جیت لیا تو وہ پریمیئر لیگ کے ٹیبل پر دوبارہ پہلی پوزیشن حاصل کر سکتی ہے. لیورپول کے کھلاڑی ورجیل وین نے کہا ہے کہ ان کی ٹیم کو یہ ٹائٹل جیتنے کے لیے تحمل سے کام لینا ہوگا.
یہ آسان نہیں ہوگا کیونکہ اس سیزن میں جن ٹیموں سے ہمارا مقابلہ ہونے جا رہا ہے وہ آسان حریف نہیں ہیں. تقریباً یہاں ہر ٹیم کسی چیز کے لیے کھیل رہی ہے, لہٰذا ہر کوئی جیتنا چاہتا ہے.
جبکہ ای ایف ایل ٹرافی کا فائنل میچ بورٹموتھ اور سینڈر لینڈ کے درمیان کھیلا جا رہا ہے. ٹینس کے ایونٹ میامی اوپن کے ویمن سنگلز مقابلوں کا فائنل آسٹریلیا کی ایشلی برٹی نے جیت لیا ہے. فائنل میں انہوں نے سابق عالمی نمبر 1 چیک ریپبلک کی کیرولینا پلسکووا کو شکست دی. ایشلی برٹی نے اس جیت کے بعد عالمی رینکنگ کی بہترین 10 کھلاڑیوں میں جگہ بنا لی ہے. جبکہ آج اس ایونٹ کے مینز سنگلز مقابلوں کا فائنل روجر فیڈرر اور جان اسنر کے درمیان کھیلا جائے گا. لیورپول میں جاری باکسنگ کے ایونٹ برٹش ہیوی ویٹ میں کاش علی کو برطانیہ کے ڈیوڈ پرائس کو دانت کاٹنے پر مقابلے سے باہر کر دیا ہے, جس کے بعد ان کو ایک لمبے عرصے تک باکسنگ سے بین کر دیا گیا ہے.
کھیلوں کی خبریں آپ نے نازش فیض سے سنی اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. 65 برس کی جو کیمرون نامی ایک خاتون ہیں جنہیں درد محسوس نہیں ہوتا, یہ کیسے ممکن ہے؟ پڑھنا چاہیں تو آئیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر. سوشل میڈیا پر آج کل صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کی ایک تصویر پر کامنٹس کیے جا رہے ہیں اور بحث و مباحثہ جاری ہے. اس تصویر میں ایسا کیا ہے؟ اس پر بات ہوئی ساتھی طاہر عمران سے.
عارف علوی بیسیکلی جی جنوری 2018 کی ایک تصویر ہے جس میں عارف علوی کی فلائٹ لیٹ ہو گئی تھی دھند کی وجہ سے, اور وہ آئی تھنک لاہور کا ایئرپورٹ ہے جس کے اوپر وہ لیٹے ہوئے ہیں, اور جو وہ ایک ڈسیبلڈ کے لیے کرسی ہوتی ہے اور ساتھ دو دوسری کرسی ہوتی ہیں ان کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں. تو وہ اچانک سے کہیں سے دوبارہ سے نمودار ہوئی اور لوگوں نے اس کو مختلف انداز میں شیئر کیا. تو اس میں سے اب جو پی ٹی آئی کا جو ایک سوشل میڈیا کا ایک کلچر ہے, وہ جو ایک پورا کراؤڈ ہے, وہ اس کو اس طریقے سے پورٹری کر رہا ہے کہ جیسے صدر جو ہیں وہ بہت سادہ ہیں, بڑے آرام سے وہ ایک جگہ پہ لیٹے ہوئے ہیں, کوئی پروٹوکول نہیں کچھ نہیں, جبکہ وہ اس وقت صدر نہیں تھے, وہ اس وقت ایک ایم این اے ہوتے تھے. اور ان کی ٹائم لائن پہ یہ تصویر موجود ہے, یہ ٹویٹ بھی موجود ہے جو کہ جنوری 2018 کی ہے. تو اور دوسرے نمبر پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے, میں نے کامنٹ پڑھا وہ یہ تھا کہ مہوش حیات کو بہترین اداکاری کی بات کی جاتی ہے تو مجھے کوئی کنسیڈر نہیں کرتا. تو اس قسم کی بھی اس کے اندر فنی باتیں ہو رہی ہیں جس میں اداکاری کے اور پریٹینشن کی باتیں ہو رہی ہیں.
صحیح. اور طاہر ایک اور ٹرینڈ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے MiG-21.
جی, انڈین ایئر فورس ایک دفعہ پھر سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ کر رہی ہے. گزشتہ دنوں سے رپورٹس آ رہی تھی کہ وہ جو پلوام جو بڈگام میں ہیلی کاپٹر گرا تھا وہ انڈیا کے اپنے ہی میزائل کی وجہ سے گرا تھا. ابھی تک میں نے اس کے بارے میں تصدیق کوئی نہیں پڑھی کہ انڈین ایئر فورس کیا کہہ رہی ہے, لیکن اس کے بارے میں ٹویٹر پہ بہت ساری چمگوئیاں ہو رہی تھیں. اور آج ایک راجستھان کے قریب انڈیا کے ایک میگی کس جہاز گر گیا ہے, اور اس کے نتیجے میں پھر دوبارہ اس جہاز کے بارے میں سوال ہو رہے ہیں جس کو فلائنگ کافن کہا جاتا ہوا ہے, یعنی اڑتا ہوا تابوت کہا جاتا ہے, اس کے بارے میں سوالات ہو رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوبارہ سے ایک موازنہ ہے پاکستانی ایئر فورس کا, پاکستان کی ایئر پاور کا انڈیا کی ایئر پاور کے ساتھ, اس قسم کی ٹویٹس بھی آج سوشل میڈیا پہ نظر آ رہی ہیں.
یہ تھے طاہر عمران جو سوشل میڈیا کا جائزہ پیش کر رہے تھے. اور اب وقت ہوا ہے وسعت اللہ خان کے ہفتہ وار کالم بات سے بات کا.
ابھی 27 برس پہلے ہی کی تو بات ہے جب میں نے بش ہاؤس کلب میں ہندی سروس کے پہلے پاکستانی نجات براڈ کاسٹر شفیع نقی جامعی کو دیکھا تھا. کراچی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کے جس شعلہ بار مقرر صدر کے بارے میں ایک خاص دبدبے دار تصور لے کے میں بش ہاؤس میں داخل ہوا تھا, اس تصوراتی شفیع اور میرے سامنے موجود گرے کلر کے سوٹ میں بیٹھے شفیع کے درمیان کوئی مماثلت نہیں تھی. ہاں, چشمے کے پیچھے چمکتی ایکس رے نگاہیں, پاٹدار آواز اور اس آواز کے دوش پہ پرواز کرتی محاوراتی زبان بتا رہی تھی کہ یہ وہی شفیع ہے جس کے بارے میں کراچی سے سنتا یہاں تک آیا ہوں. پھر مجھے معلوم ہوا کہ شفیع ہندی میں اکثر اور کبھی کبھار اردو میں بھی بطور فری لانسر کام کرتے ہیں. اردو تو خیر مادری زبان تھی ہی, مگر ہندی شفیع نے ضرورتاً اور ضد میں بطور چیلنج سیکھی. حالانکہ وہ دیوناگری نہیں لکھ سکتے, مگر اردو رسم الخط میں ہندی لکھ کے بولتے ایسے ہیں کہ سات پھیرے کرانے والا پنڈت بھی کان پکڑ لے. اسی دور میں کسی ستم ظریف اردو پروڈیوسر نے میر صاحب کی زمین میں منہ ماری کرتے ہوئے کہا, شفیع چھوڑ دو انداز ہندی والوں کے, اٹھو گے حشر میں ورنہ تتھا تتھا کرتے. مگر اردو سروس پہ جو پنڈت چھائے ہوئے تھے ان کا خیال تھا کہ شفیع کا ترجمہ اور ذخیرہ الفاظ اردو براڈ کاسٹنگ کے معیار پہ کھرا نہیں اترتا, لہٰذا سیربین شبنامہ یا جہانما میں کبھی کبھار شفیع کو اکا دکا مراسلہ ترجمہ کرنے کو مل جایا کرتا تھا. شاید اردو سروس کے چند بوڑھوں کا یہ رویہ شفیع کے حق میں بہتر ہی ثابت ہوا, اور شفیع نے اس سرد مہر رویے کا جواب پروگرام کھیل کے میدان سے کو ایک نئے تیز رفتار جناتی انداز میں ڈھال کے دیا. شفیع کو کھیل کے میدان سے منجھے ہوئے براڈ کاسٹر اطہر علی کی ریٹائرمنٹ کے بعد ملا, اور پھر کئی برس تک یہ پروگرام شفیع کے منفرد انداز, محنت اور دلی کے محاوراتی تڑکوں کے سبب ان کی اور اردو سروس کی شناخت بن گیا. پھر ایک روز شفیع کو اردو سروس نے بادل ناخواستہ باقاعدہ پروڈیوسر کے طور پہ قبول کر ہی لیا. شروع شروع میں میرا خیال تھا کہ شفیع ایک کھردرے شخص ہیں, مگر پھر میں نے دیکھا کہ یہ آدمی تو کلب کی سلاٹ مشین سے سکے گرانے کا بھی ماہر ہے. اسے تو آب جو بھی اوروں سے زیادہ پسند کرتا ہے, اسے تو بھنڈی گوشت بنانا بھی آتا ہے, اس کا تو قہقہ بھی چھت پھاڑ ہے, یہ تو لمبی لمبی شرطیں ہارتا جیتتا ہے, جب چاہتا ہے اپنی انگریزی کو آکسفورڈین بنا لیتا ہے, اور جب عام گورو گوریوں اور کالوں کے درمیان ہوتا ہے تو انگریزی بھی عوامی اور کبھی کبھار بازارو اور کبھی افریقنائز ہو جاتی ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ شفیع بی بی سی کے اندر زیادہ مقبول ہے یا باہر. شفیع کو بہت غصہ آتا تھا, پھر حالات غصہ روکنے والی بریکیں مضبوط کرتے چلے گئے. شفیع چونکہ تباً مقرر ہے, لہٰذا کبھی کبھی محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اپنی آواز اور اتار چڑھاؤ پہ خود ہی فدا ہے. چنانچہ شروع شروع میں جب شفیع سیاستدانوں کے انٹرویو لینے لگے تو ہوتا یہ تھا کہ شفیع کا سوال 2 گز کا اور جواب ملتا تھا 3 فٹ کا. شفیع بھائی فیلڈ میں گئے تو 2 گھنٹے کا ریکارڈنگ میٹیریل جمع کرنے, مگر لوٹے 22 گھنٹے کی ریکارڈنگ کے ساتھ. اب نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا کہ اس صوتی گودام کی ایڈیٹنگ کیسے ہوگی. خدا کا شکر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں عادتیں بہتر ہوتی چلی گئیں. پھر میں نے شفیع کو بی بی سی اردو ٹی وی پہ دیکھا, لگتا تھا کہ جنم جنم سے یہی تو کرتے آئے ہیں. مگر شفیع جتنے بولنے کے دھنی ہیں اتنے ہی لکھنے کے چور. حسرت ہی رہی کہ یہ رنگا رنگ پیجدار اور چیلنج کو خندہ پیشانی سے قبول کر کے کھرا اترنے والا قلم کے میدان میں بھی اترے. مگر شفیع نے پچھلے 35 برس میں ہندی اور اردو کو جو دیا اور اردو سروس کو شناخت دینے میں جتنا بھی انفرادی حصہ ڈالا, وہ کم از کم اس نسل تک تو یاد رہے گا ہی جسے اگلے 40-50 برس اور جینا ہے. کون جانے اس کے بعد ریڈیو اور ٹی وی رہے نہ رہے, اور رہے بھی تو جانے کس شکل میں. شفیع اگرچہ 3 روز قبل اردو سروس سے ریٹائر ہو گئے, مگر اب میں بطور دوست انہیں ایک اور چیلنج دینا چاہتا ہوں. شفیع بھائی, آپ اب تک بہت بول لیے, اب لکھنے پہ اتر آؤ اور باجے پھاڑ دو.
یہ تھے وسعت اللہ خان, اور ذکر ہوا بی بی سی کے نامور براڈ کاسٹر شفیع نقی جامع کا. پاکستانی ہدایت کار کمال خان کی پہلی فلم لال کبوتر ریلیز ہو گئی ہے. ہماری ساتھی فیفی ہارون نے کمال خان اور ان کی فلم کے ہیرو احمد علی اکبر سے کراچی میں گفتگو کی، آئیے سنتے ہیں۔
کمال، آپ نے ایک پنڈی بوائے اور ایک حیدرآباد کی لڑکی کو لے کے ایک کراچی کے بارے میں فلم بنائی۔
میں نے پوچھا نہیں تھا یہ لوگ کہاں سے ہیں۔
کہانی کیا ہے اس کی؟
ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے جو کہ دبئی جانا چاہ رہا ہے اور ڈیسپریٹ سرکمسٹانسز ہیں اس کے، اور ایک عورت کی کہانی ہے جو کچھ سوالات کے جواب ڈھونڈ رہی ہے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کا استعمال کرتے ہیں ٹو ریچ دا اینڈ گول۔
احمد، کراچی بھی فلم میں ایک کردار ہے،
ہر کیریکٹر اس فلم میں جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح اس شہر سے افیکٹڈ ہے۔ کراچی بالکل ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے اس پہلے سین سے، بلکہ پکچر کھلنے سے پہلے آپ کو کراچی سنائی دے گا۔
عدیل، جو آپ کا کردار ہے اس فلم میں، وہ تو کراچی میں ہی پیدا ہوا، احمد پنڈی سے کراچی آیا، تو آپ کو کیسا لگا کراچی سے؟ آپ نے کس طرح دوستی کی؟
کراچی سب سے خود دوستی کر لیتا ہے، کراچی سب کو کام دیتا ہے، روزی روٹی دیتا ہے۔ جو میں 8 سال میں تھیٹر کر رہا تھا اور مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ میرا پروفیشن بن جائے گا ایکٹنگ، وہ کراچی نے مجھے 1 سال میں دے دیا۔ جب میں نے تھیٹر کیا اور مجھے ایک ڈائریکٹر نے آ کے دیکھا اور پک کیا، پھر وہاں سے ایک ٹیلی ویژن ڈرامہ ملا، پھر ایک تھیٹر پلے سے مجھے 2 فلمیں ملیں، تو کراچی نے تو ایسے ایکسلیٹر پہ پاؤں رکھا ہے، کریئر بن گیا میرا کراچی آ کے۔
ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم کراچی کے ایسے علاقے دکھائیں وچ آر ریئل، ٹرو ٹو دا سچویشن، ٹو دا کیریکٹرز آلسو، جو کہ جنرلی دیکھی نہیں ہے لوگ نے۔ ہم نے ڈیسائڈ کیا تھا کہ صدر نہیں جائیں گے مثال کے طور پہ، کیونکہ وہاں پہ اتنی چیزیں شوٹ ہو چکی ہیں، انڈور آؤٹ ڈور ایوری تھنگ از اراؤنڈ دوز بلڈنگز، تو ہم چاہ رہے تھے ناظم آباد، فیڈرل بی ایریا، نارتھ کراچی کے علاقوں میں جائیں۔
کمال، بہت سے ایسے ینگ جوان لوگ ہوں گے جو شاید یہ سن رہے ہوں، جو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے بھی فلم بنانی ہے، اور خاص طور پہ اس قسم کی فلم بنانا، لال کبوتر جیسی فلم جو ایک عام فلم نہیں ہے، ایک ریئلسٹک جانرا سے بلانگ کرتی ہے، اس قسم کی فلم کیسے بناتے ہیں؟
میں 10 سال سے کوشش کر رہا ہوں کہ فلم بناؤں، سب نے مجھے منع کیا، انڈسٹری میں جتنے لوگ ہیں جن کے ساتھ کام کیا ہے، کہ بھائی ایسے نہیں بنے گی فلم، کیونکہ تم فائنینسز کہاں سے لاؤ گے۔ مجھے بیسکلی ایک فون کال آیا کہ ہم ایک ڈائریکٹر ڈھونڈ رہے ہیں فلم کے لیے، تو میں نے آبویسلی ہاں بولا، اور ہفتے دو ہفتے بعد میں نے کانٹریکٹ سائن کیا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ فار اینی ون، میں اپنے چھوٹے بھائی کو بھی کہتا ہوں، چاند پہ بھی جانا ہے جا سکتے ہو، محنت اور نیت۔
احمد، اس فلم میں خاص طور پہ جس قسم کا آپ کا رول ہے، کافی ایک اسٹرانگ کیریکٹر ہے، اسٹارکلی ڈیفائنڈ۔
کمال نے اسکرپٹ شیئر کر دی تھی اس نے میرے ساتھ، لیکن اسکرپٹ کی بات نہیں کی، ہم نے کیریکٹر کی بات کی بہت عرصے، میں نے اپنی زندگی کی باتیں اس کے ساتھ شیئر کی۔ ہمارے لیے ایز ایکٹرز بڑا آسان کر دیا اس نے، وہ بیریئر توڑ کے، اس سے پتا تھا ہماری زندگی کا، تو یہ سین سے پہلے آ کے ایک چھوٹی سی بات کہہ جائے گا جس سے آپ اس مائنڈ سیٹ میں چلے جائیں گے۔
دس از اے بٹ لائک اے بیڈ شرنک، کہ آپ نے اسے بتا دی اپنی زندگی اور پھر وہ بعد میں استعمال کرے آپ کے خلاف۔
ایسا ہی ہے بالکل، ہاں، کہ بس میں نے آبزرو کیا لوگ بات کس طرح کرتے ہیں، ان کے لہجہ کیسا ہے، یہ بھی میں نے دیکھا کہ وہ ذہن اور زبان ایک ساتھ چلتی ہے، وہ بڑی باریک چیز میں نے نوٹس کی۔
ذہن اور زبان ساتھ چلتی
ہے؟ بالکل ساتھ چلتی ہے، یعنی وہ اتنا تیز بولتے ہیں کراچی والے، یہ جو میں نے آپ کو کہا نا کہ تیز بولتے ہیں، اس کی وجہ سے بول رہا ہوں نہیں بولتے یہ لوگ، بول رہا ہوں، یہ صرف باہر کی لیئرز تھیں، اس کی گہرائی تک پہنچنا ہے تو وہ اس چیز کو آپ کو بھی بھلانا ہے ایز این ایکٹر، اور آڈینس کو بھی بھلانا ہے۔
انٹرٹیننگ ہے،
بہت انٹرٹیننگ ہے، اس میں اتنی لیئرز ہیں، نے سب ٹیکسٹ ہے۔
اگر وہ جو ایک عام جو مسالہ سمجھا جاتا ہے،
بالکل ہے، سینما سے نکلا تو مجھے وہ لوگ جو میرے ڈرامے دیکھتے ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ ہماری نظریں ہٹی نہیں اس سے، ہم نے باتھ روم جانا تھا فلم کے دوران، ہم نہیں گئے۔
یہاں سیربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے عبداللہ فاروقی، پروڈیوسر تھے شمشاد آفریدی، اور تکنیکی معاونت حاصل رہی اسرار الحق کی۔ عبید ملک کو سیربین کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ سنیے نازیہ گلزار سے۔
پاکستان میں 2015 میں نیشنل ایکشن پلان کے تحت قائم کی گئی فوجی عدالتوں کی دوسری 2 سالہ مدت مکمل ہو گئی ہے، تاہم توسیع کے حوالے سے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع دکی میں پوست کی کاشت کے خلاف کارروائی میں 10 ایکڑ پر پوست کی کاشت کو تلف کر دیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کی سیکورٹی فورسز نے منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف کارروائی کے دوران ایک روہنگیا پناہ گزین خاتون کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے، خاتون پر منشیات اسمگلنگ کا الزام تھا۔ عراق میں اس کشتی کے مالک کو گرفتار کر لیا گیا ہے جس کے الٹنے سے 10 دن پہلے 100 کے قریب افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ یورپی ملک سلوویکیا میں صدارتی انتخابات میں لبرل امیدوار اور وکیل زوزانا کیپٹووا 58% ووٹ حاصل کر کے ملک کی پہلی خاتون صدر منتخب ہو گئی ہیں۔ شمالی کوریا نے گزشتہ ماہ اسپین میں اپنے سفارت خانے میں غیر قانونی طور پر چند افراد کے داخلے پر رد عمل ظاہر کیا ہے۔